أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون آج کے خطبے سے پہلے جو اجتماعات کے اعلان ہیں ان میں سب سے پہلے مجلس خدام الحمدیہ امریکہ کا سالانہ اجتماع ہے جو آج 12 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہے گا. مجلس خدام الحمدیہ سوئٹزرلینڈ کا بھی 3 روزہ اجتماع آج ہی شروع ہو رہا ہے اور 3 دن جاری رہے گا. اور لجنہ امائے اللہ سوئٹزرلینڈ کا سالانہ اجتماع کل 13 اگست سے شروع ہو کر 2 دن جاری رہے گا. جماعت احمدیہ کینیڈا کی تیسری نیشنل تعلیم القرآن کلاس آج 12 اگست سے شروع ہو کر 18 اگست تک جاری رہے گی. اس کے علاوہ سوری نام کی طرف سے یہ شکوہ موصول ہوا تھا کہ ہم نے بھی اعلان کے لیے کہا تھا 29, 30, 31 جولائی کو ہمارا بھی جلسہ ہو رہا تھا لیکن آپ نے وہ اعلان نہیں کیا. سورینام کی جماعت ماشاءاللہ اب اٹھ رہی ہے. ایک لمبا عرصہ سونے کے بعد کچھ بیداری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, اس لیے اس اعلان سے اگر مزید ان کی آنکھیں کھولنے میں مدد ملے تو بہت اچھا موقع ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح بیدار ہو کر اعلیٰ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو اعلانات ہیں ان میں ایک اور شکوہ ہے جو جائز ہے. ٹرینیڈیڈ کی طرف سے شکوہ ملا ہے کہ ایک اہم ملک کا اضافہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی اور اس کی رپورٹ بھی بھجوائی گئی تھی. معلوم ہوتا ہے وہ فیکس اس وقت پہ پہنچی نہیں, اس لیے وہ نام رہ گیا. بس ملکوں کی فہرست میں بھی ایک اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں ٹرینیڈیڈ نے چونکہ غیر معمولی کوشش کی اور خدمت کی اور ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھل لگایا, اس لیے ان کو بھی اس فہرست میں یعنی نئے ملکوں میں احمدیت کا پودا لگانے والوں میں داخل سمجھنا چاہیے. انہوں نے ایک نئے جزیرے جو ایک الگ حکومت پر مشتمل ہے ایسٹرن کیریبین کے اس جزیرے سینٹ لیسیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کا پودا لگایا ہے اور یہ زیادہ تر افریقی نسل کے باشندے ہیں جو وہاں آباد ہیں. جلسہ سالانہ یو کے پر جو پیغامات تہنیت ملتے رہے اور وہ آخری آدھے گھنٹے کے عرصہ میں جو آدھے لمحے کا عرصہ لگتا تھا اس میں اتنے کثرت سے پیغام آ رہے تھے کہ ناممکن تھا کہ ان کو وصول ہی کہیں کیا جا سکتا. تو بعد میں بعض خطوط ملے, بعض فیکسز, بعض خط ٹیلی فون آئے کہ ہم بھی بہت بے قرار تھے اس وقت شامل ہونے کے لیے, اور شامل تھے لیکن ہمارا نام آپ تک نہیں پہنچ سکا تھا. ان میں سب سے پہلے وکیل اعلیٰ صاحب تحریک جدید کا نام ہے, نائب صاحب اعلیٰ کا نام پہلے مذکور ہو چکا ہے, پھر امیر صاحب یو ایس اے کہتے ہیں ہم نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن افسوس کہ رابطہ نہیں ہو سکا. سوری نام کے انچارج حمید اللہ حمید احمد صاحب ظفر نے بھی یہی پیغام دیا ہے, اور کراچی کی طرف سے عبدالرحیم بیگ صاحب قائم مقام امیر کا بھی یہی پیغام ہے. اسی طرح لاس اینجلی, سعودیہ, میرپور خاص, نوکوٹ, جاپان اور کینیڈا سے بھی بعض متفرق پیغام ملے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلے بھی کر چکا ہوں, اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے ولتکن منکم, لفظی یعنی با محاورہ کہنا چاہیے, ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی قوم نکلے جو بھلائیوں کی طرف, اچھی باتوں کی طرف بلانے والی ہو جائے. ویامرون بالمعروف, ہے اور ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتی رہے. وینہون عن المنکر, اور ہمیشہ بری باتوں سے روکتی رہے. قوم کے حوالے سے میں نے یہ تانیس میں ترجمہ کیا ہے, ورنہ لفظاً جو یامرونا کا مطلب ہے حکم دیتے رہیں, اور ینہونا کا مطلب ہے وہ لوگ برائیوں سے روکتے رہیں. تو اس وضاحت کے بعد میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو خطبات کا سلسلہ شروع ہے اس کا بنیادی طور پر اسی مضمون سے تعلق ہے. کچھ نیک نصیحتیں جو میں کر رہا ہوں وہ تمام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کر رہا ہوں, کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی باتوں, چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بھی بہت عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں, بہت گہرا اثر ہے, بہت وزنی ہیں جہاں تک دلوں پر اثر کا تعلق ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, حضرت جریر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا فقرہ ہے, اس میں ایک عظیم الشان حکمتوں کا سمندر بیان ہو گیا ہے. ہر انسان اللہ تعالیٰ سے ایک توقع رکھتا ہے, اور اس سے نیچے بندے اس سے کچھ توقع رکھتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی توقعات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے تو ضروری ہے کہ اپنے نیچے جو بندے اس کے سپرد ہیں ان کی توقعات اپنے حق میں پوری کر کے دکھائے. یہ ناممکن ہے کہ خدا کے بندوں سے تعلق کاٹ دیا جائے اور خدا کا تعلق برقرار رہے. بس یہاں رحم کا تعلق ہے, اگرچہ یہ لفظ عام طور پر نرم دلی سے پیش آنے کو کہتے کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر بنیادی اصول یہی ہے کہ ہر وہ بات جس میں آپ اپنے ہم جنسوں سے یا اپنے ماتحتوں سے بدسلوکی کرتے ہیں یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, ان تمام باتوں میں اصولاً آپ اللہ تعالیٰ کے رحم کے اور اس کے پیار کی توجہ کے مستحق نہیں رہتے. بس اس پر غور کر کے اگر ہم اپنے تمام تعلقات کے دائروں کی نگرانی کریں تو بہت سے ایسے تعلقات ہیں جن میں ہمیں رکھنے میں دکھائی دیں گے, اور بہت سی ایسے دعائیں ہیں, ایسی دعائیں جن کی ناکامی کا سبب معلوم ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی گریہ اور زاری کے ساتھ یہ دعا کی اور وہ دعا کی, اور جہاں تک ان کے اپنے ماتحتوں سے تعلق کا سوال ہے یا اپنے ہم جنسوں دوسروں سے تعلق کا سوال ہے انہی معاملات میں وہ ان سے زیادتی کر جاتے ہیں. مثلا کئی ایسے ہیں جو غربت کا شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بہت خدا کے حضور گریہ وزاری کی مگر کوئی سنائی نہیں دیتا, یعنی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ان میں ایسے ہیں جن کی بعض دفعہ یہ کمزوریاں پوشیدہ رہ جاتی ہیں, ان پر ستاری کا پردہ پڑا رہتا ہے. بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے کھلیں یا نہ کھلیں میرے سامنے آ جاتی ہیں, اور اس وقت یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے معاملات میں دیانتداری کے سلوک نہیں کیے. جو اعلیٰ توقعات امانت تھیں ان سے وابستہ تھیں, ان کو پورا نہیں کیا, اور پھر خدا سے شکوے ہیں کہ ہم تیرے حضور گریہ و زاری کرتے رہے, ماتھا ٹیکتے رہے, مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ایک اور اہم پہلو اس میں قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور محض مالی ضرورت لے کر جانا یہ دعا کی قبولیت کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اللہ سے تعلق اور محبت کے رشتے استوار رہنے چاہیے, اور ان رشتوں کے نتیجے میں پھر خدا کے فضل نازل ہوتے ہیں. اور جہاں محبت کے تعلقات استوار ہوں وہاں نقصان بھی انسان خدا کی خاطر خوشی سے برداشت کرتا ہے. بس اگر نقصان کے وقت انسان کا غصے کا پارا چڑھ جائے اور انسان یہ سمجھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ میرا نقصان ہونے دیا, یہ تکبر بھی ہے, اور قرآن کریم اس کے خلاف سخت کراہت کا اظہار فرماتا ہے. ایسے شخص کے لیے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا وعید ہے. بس اپنے نقصانات میں بھی آپ پہچانے جاتے ہیں, اور ایسی صورت میں جو واقعتاً خدا کے حضور راضی برضا رہتے ہوئے سر جھکا دیتا ہے اس کی ضرورت کی دعائیں پھر پوری کی جاتی ہیں. اس لیے یہ جو باریک پہلو مختلف نکل رہے ہیں اس مضمون سے, یہ حدیث کے الفاظ تو چند ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بات بیان کیا ہے اور ایک دو مثالیں ہیں دے کر خوب مضمون کھول رہا ہوں, اپنے تمام زندگی کے تعلقات کے دائرے پر اس بات کو استوار کر کے دیکھیں. امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی بندوں کی مدد میں رہتے ہیں, دعا نہ بھی کریں تو اللہ ان کی مدد پر رہتا ہے, اور جو اپنے بھائیوں اپنے قریبیوں کے حال سے غافل رہیں, خواہ ان کا مالی نقصان نہ بھی کریں, بددیانتی سے نہ بھی پیش آئیں, لیکن ان کے غم محض اپنی ذات کے لیے ہوں, اپنے عزیزوں کے لیے نہ ہوں, اپنے گرد و پیش کے لیے نہ ہوں, ان کی دعائیں بھی اسی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں. بس دعاؤں کی قبولیت کا گہرا راز اس مضمون میں ہے کہ جو بندوں پر رحم نہیں فرماتا کرتا اللہ تعالیٰ اس سے رحم کا سلوک نہیں فرماتا. ایک حدیث حضرت ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ باللہ فعیذوہ ومن سال باللہ فاتوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فان لم تجدوا ما تکافئونہ بہ فادعوا له حتی تروا انکم قد کافاتوہ. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دو, اور جو شخص اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو, اور جو شخص دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت قبول کرو, جو شخص تم سے نیک سلوک کرتا ہے اس کے اس نیک سلوک کا بدلہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دو, اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ گویا تم نے بدلہ ادا کر دیا ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے, بہت ہی تفصیل سے باریکی میں اتر کر مضمون کو سمجھایا گیا ہے کہ دعا محض کر دینا کہ جی ٹھیک ہے جزاک اللہ کہہ کے الگ ہو جائیں یہ کافی نہیں ہے, جب تک دل مطمئن نہ ہو کہ میرے دل سے بوجھ اتر گیا ہے اور اپنے بھائی کی میں نے دعا سے اتنی خدمت کر دی ہے کہ اللہ ضرور اس کا فیض اس کو پہنچائے گا, اس وقت تک دعا سے رکنا نہیں, تمہارا حق ادا نہیں ہوگا. اس حدیث میں छोटी छोटी कई बातें हैं, उनमें से हर एक को अलग अलग करीब से देखना जरूरी है। जो अल्लाह के नाम पर पनाह चाहता है उसे तुम पनाह दो। अल्लाह के नाम पर पनाह देने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो खुदा के दुश्मन रहे हों, और उन पर यह मजमून बिला इस्तिस्ना साजिश नहीं आता। कई ऐसे भी थे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्होंने तमाम उम्र दुश्मनी में गुजारे, और बाद में पनाह मांगी तो उनको पनाह नहीं दी गई। बादों को बाद में पनाह दे दी गई, मगर बादों को वही वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों को मुल्कों की तरफ भागना पड़ा। तो अल्लाह के नाम पर पनाह मांगने का ये मतलब नहीं है कि हर शख्स को बिला इस्तिस्ना ज़रूर पनाह दो। आम हालात का तकाजा ये है, एक ज़रूरतमंद मोहताज है, उसको कहीं किसी के शर से पनाह नहीं मिल रही, और पनाह का ये मतलब नहीं है कि अपने घर में जगह दो, क्योंकि अगर ये मजमून हो तो फिर तो दुनिया का हर घर घर वालों के सिवा हर एक दूसरे से भर जाए। इसलिए हदीस को उसके महल और मौके के मुताबिक समझना ज़रूरी होता है। पनाह से मुराद है किसी शर से पनाह, किसी फितने से पनाह। बस एक शख्स किसी बड़े आदमी के मजालिम का शिकार है, वो किसी के पास पनाह में लेने आता है, तो उसका फ़र्ज़ है कि जितनी उसको ताकत है उसकी हमायत करे, और इस बात का खौफ न करे कि इस हमायत के नतीजे में उसे क्या नुकसान पहुंच सकता है। हिल्फुल फजूल की जो रूह थी वो यही थी। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले हिल्फुल फजूल का मेंबर बनना कबूल फरमाया, और उस दौर के अपने अहद को इस तरह कायम रखा कि एक दफ़ा नबूवत के बाद, जबकि नबूवत के नाम पर बेशुमार दुश्मनियाँ पैदा हो चुकी थीं, एक शख्स आ हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, आप वही हैं ना जो हिल्फुल फजूल के अहद के मेंबर थे, उनमें से एक आप हैं, और मैं वो अहद आपको याद दिलाता हूँ और आपसे तकाजा करता हूँ कि एक ज़ालिम शख्स ने मेरी रकम दबाई हुई है, उससे रकम दिलवाएं। आ हजूर ने पूछा वो कौन है, तो उसने कहा अबू जहल। अब बाद नबूवत अबू जहल की दुश्मनी और उसका इनाद और एक पुराने अहद को उस पर सादिक करना, आम तो हालात में तो एक आदमी कह सकता था कि बड़ी नामाकूल बात है, हिल्फुल फजूल का ये मतलब तो नहीं था कि जो दीन में जान के दुश्मन बन चुके हों उनसे चीज़ दिलवाई जाए। एक मक़ूल कोशिश की हद तक वादा है, और वो पूरा हो सकता था अगर ये ख़ास गैर मामूली दुश्मनी के हालात ना होते। मगर बहरहाल हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद के मामलात में अदना सा दाग भी अपने ऊपर कबूल नहीं फरमाते थे, जायज़ था इनकार कर देते, मगर आप उठ खड़े हुए। साहबा को भी तअज्जुब हुआ, ये क्या हो रहा है। मैं उसको साथ लिया और अबू जहल जो एक मजलिस में बैठा हुआ था उसके पास जाके कहा कि तूने इसके इतने पैसे देने हैं, ये गरीब और मजलूम है, इसके पैसे अदा करो। उसने कहा ठीक है, मैं भी दिलवाता हूँ, और रकम के लिए किसी को हदायत की। वो रकम लाकर उसने पेश कर दी, और शख्स लेकर शुक्रिया अदा किया या नहीं किया वहाँ से रुख्सत हुआ। बाद में उसके साथियों ने अबू जहल से कहा कि तुम तो हमें तालीम दिया करते थे कि इस शख्स का जान माल इज्जत सब हलाल है, और जब मौका चले इसको हलाक कर दो, और तुम्हारा अपना यह हाल है कि तेरे पास अकेला आया और तूने इनकी बातें सुनी और उन पर अमल किया। अबू जहल ने जवाब दिया कि तुमने वो नहीं देखा जो मेरी आंखें देख रही थी। मैं इनकार के लिए लब हिलाना चाहता था, तो मैं देखता था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दो गोया दो मस्त ऊंट खड़े हैं जो मुझ पर हर दम हमले के लिए तैयार थे, अगर मैं इनकार करता तो मुझ पर झपट पड़ते। इस नज़ारे से मैं इतना मरूब हो गया कि मेरे मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं इनकार कर सकता। तो अल्लाह के नाम पर जो लोग दूसरों को पनाह देने का अहद करते हैं और फिर खालिस वफा के साथ उस पर कायम रहते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उनको क्या नुकसान पहुंचेगा, اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر مستعد ہو جاتا ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. لیکن اس یقین دہانی کے بعد آپ کو قدم نہیں اٹھانا چاہیے, اس یقین دہانی سے پہلے اٹھانا چاہیے. یہ شرط نہیں ہے کہ اب پہلے آپ کو خدا کی طرف سے یقین دلایا جائے کہ میں بالکل کچھ نہیں ہونے دوں گا, تم عہد پر قائم رہو. بلکہ مومن کا تجربہ بتاتا ہے اور لمبا تجربہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص بندوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. اس لیے جو عہد پورا کرنا ہے وہ عہد کے ساتھ ایفا کی جو شرط لگی ہوئی ہے, جو قرآن نے لگا رکھی ہے, جو سنت نبوی نے لگا رکھی ہے, اس شرط کے پیش نظر پورا کرنا ہے, خواہ اس راہ میں سب کچھ کھویا جائے. یہ ہے پناہ کا مضمون, اور اس میں ہر قسم کی پناہ لینے والے آتے رہتے ہیں. جب اللہ کے نام پر کوئی پناہ مانگتا ہے, اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے مایوسی ہو چکی ہوتی ہے. عام طور پر دنیا والے پہلے لوگوں کی طرف جھکتے ہیں, جب سب دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں اور کچھ پیش نہ جائے تب وہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نام پر ہمیں یوں کرو. اور اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری کا دروازہ ہے, اس کو بند نہ کرنا, آخر تمہارے خدا کے نام پر ہے. یہ بہت ہی گہری اللہ سے پیار کا اظہار کرنے والی حدیث ہے, پیار کی مظہر حدیث ہے. یعنی دنیا نے تو اس کو چھوڑ دیا, اس کو کوئی اور دروازہ نہ ملا مدد کے لیے. اگر ملتا تو کبھی وہ تمہارے پاس آ کے یہ نہ کہتا کہ مجھے اب اللہ کے نام پر پناہ دو. تو اس دروازے کو بند نہ کرنا, کیونکہ خدا کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہیں. اور اگر تم اس کا ذریعہ بن جاؤ گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے تم پر کھلیں گے. بس اس مضمون کی وسعت اور گہرائی کے ساتھ جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کی جو انفرادی کمزوریاں ہیں وہ اپنی جگہ ان کی حدود کے اندر ہی بہرحال آپ نے کام کرنا ہے. آپ کی طاقت سے بڑھ کر خدا آپ سے توقع نہیں رکھتا, لیکن جہاں تک آپ کسی کو خدا کے نام پر پناہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ پناہ دینے کی کوشش کریں. پھر فرمایا کہ جو اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو. کچھ نہ کچھ دینے کا جو مضمون ہے اس کو ایک اور حدیث میں مزید کھول دیا گیا ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہوتا, یا اتنا تھوڑا ہے کہ اس شخص سے زائد حقدار اس کے موجود ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی سے انکار نہیں کرنا, بلکہ اس کے حق میں کلمہ خیر کہنا ہے اور دعا کے ذریعے اس کی مدد ہونی چاہیے. کلمہ خیر جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نرمی کا سلوک کرو, اس کو دعا دو. بس دعا بھی ایک طاقت ہے, اور اگر ان معنوں میں آپ دعا لیں کہ اور کچھ نہیں تو چلو دعا ہی دے دو تو بالکل غلط ہے. اس وقت یہ یقین رکھتے ہوئے کہ چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں عملاً اس قربانی میں شامل نہیں ہو سکتا, اس لیے میں اپنے عطا کرنے والے سے مانگتا ہوں کہ تو اس کو عطا فرما دے. یہ اس صورت میں قبول ہوگی, یہ دعا قبول ہوگی, اگر انسان کی عادت ہو کہ جو کچھ اس میں اس کے پاس ہے اس میں سے اپنے غریب بھائیوں کو حصہ نکالنے کی دیانتداری سے کوشش کرتا ہے. اور جو کرتا ہے وہ دیکھے گا اور ضرور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو ہی عطا نہیں کرے گا جو مانگنے آیا تھا, اس کو بھی بہت عطا کرے گا. اور اس میں قطن کوئی شک نہیں ہے. تمام وہ لوگ جو ان راہوں پر چلنے والے ہیں وہ گواہ ہیں, سب دنیا میں ایسے احمدی گواہ ہیں, اور بسا اوقات مجھے خطوں کے ذریعے اپنے تجربے بھی لکھتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ پر راہ میں قربانی کے لیے تیار رہنا, خواہ قربانی کی توفیق نہ بھی ملے, ایک اتنا مقبول عمل ہے, خدا کی راہ نظر میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اس نہ کر کی ہوئی قربانی کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے اور جزا اسی طرح دیتا ہے جیسے قربانی ہو گئی. اور اس کو ہی نہیں جس کے حق میں دعا کی گئی, اس کو بھی جزا دیتا ہے جس نے دعا کی. پھر آپ نے فرمایا جو شخص دعوت کے لیے بلاتا ہے اس کی دعوت قبول کرو. اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں, ان کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے, ورنہ یہ تو ناممکن ہے کہ ایک شخص جس کو مثلا میں اپنی مثال رکھتا ہوں, مجھے جو دوست یہاں دعوت پہ بلاتے ہیں میں ان سے منتیں کرتا ہوں بعض دفعہ کہ خدا کے لیے نہ بلاؤ, اگر ایک دفعہ میں نے رستہ کھول دیا تو اس کو بند نہیں کیا جا سکے گا, اور بہت شاذ کے طور پر اپنے دل میں ان کے بعض استحقاقات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعضوں کے حق میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب میں جرمنی جاؤں گا, وہاں ہزاروں گھر ایسے ہیں جو کہیں گے ہمارے گھر ضرور آؤ, اور چند منٹ کے لیے بھی جائیں تو آپ کے کئی مہینے خرچ ہو جائیں گے. قادیان جب میں گیا تھا تو وہاں بعض لوگوں نے بڑی لجاجت سے اور بڑے بےحد اخلاص سے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ قدم رکھ جائیں, اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ قدم رکھ جائیں. وہاں جائیں تو وہاں چائے بھی تیار ہوتی ہے, کوئی پھل جو کچھ بھی توفیق ہے, کوئی جوس کا گلاس لیے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ایک گھونٹ, اور آپ ایک گھونٹ بھر کے باہر نکلتے ہیں تو آگے ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر بھی ساتھ ہی ہے وہاں تحصیل میں. جب میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تو پھر باقی وقت قادیان میں میرا اسی طرح گھروں میں پھرتے ہوئے وقت گزر گیا, ان کی دلداری کی سے توفیق مل گئی. لیکن بہت سے ایسے اہم کام تھے جن کی طرف توجہ دینا ضروری تھا جو توجہ سے محروم رہ گئے. بہت سے ایسے غیر تھے ملنے والے جن کی درخواستیں دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا, اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ جماعت کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے. اہل قادیان کے مفاد میں تھا کہ میں ان سے ملتا, ان سے کھل کے گفتگو کرتا, لیکن جب واپس آیا تو پھر ڈاک دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ درخواستیں پڑی رہ گئی ہیں, بعضوں کے شکوے بعد میں آنے شروع ہوئے. تو ہر چیز کو موقع اور محل کے مطابق دیکھنا چاہیے. اس حدیث کا جو میں مطلب سمجھا ہوں وہ اس حدیث سے ہی نہیں بلکہ دوسری حدیثوں کے حوالے سے ان کی روشنی میں اس کو جانچ کر سمجھا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ خا ایک بکری کے پائے کی دعوت ہی کیوں نہ ہو, اور بعض اور جگہ ایسی باتیں بیان فرمائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ازراہ تکبر اپنے غریب بھائی کی دعوت رد کرنا ایک گناہ ہے اور اس کی دیوشکنی کا موجب ہوتا ہے. بس کوئی ایسی دعوت رد نہ کرو جس میں تمہاری نیت میں کوئی ایسا ادنا سا بھی فطور ہو کہ تم اپنی بڑائی کی وجہ سے رد کر رہے ہو یا کسی کی غربت کی وجہ سے رد کر رہے ہو. یہی مفہوم ہے جس کے مطابق تمام حدیثیں ایک دوسرے سے مطابقت کھا رہی ہیں, ورنہ یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ عملاً لفظاً لفظاً بعض لوگ اس حدیث پر عمل کریں, کیونکہ بعض لوگوں کے تعلقات کے دائرے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہر دعوت کو ظاہراً قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا, مگر دعوت کو ایک اور رنگ میں بھی قبول کیا جا سکتا ہے. اسی محبت اور اخلاص سے ان کے شکریہ ادا کیے جائیں, ان سے معذرتیں کی جائیں, یہاں تک کہ وہ معذرتیں قبول کر لیں, یہ بھی ایک دعوت قبول کرنے کا رنگ ہے. تو جہاں آپ دعوتیں لفظاً لفظاً قبول نہیں کر سکتے, وہاں کم سے کم کلمہ خیر کے ذریعے اپنی اس کمزوری کا اظہار کریں اور اس کو یقین دلا دیں دعوت کرنے والے کو کہ تمہاری دعوت کی میرے دل میں گہری قدر ہے, میں ممنون احسان ہوں, گویا میں نے دعوت قبول کر لی لیکن میری مجبوریاں حائل ہیں. پھر فرمایا کہ جو شخص تم سے نیک سلوک کرتا ہے اس کے اس نیک سلوک کا بدلہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور دو, اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کم سے کم دعائے خیر ہی کرو. یہ وہی بات ہے جو میں پچھلی حدیث کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں, اور اس میں پھر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ دعا اتنی کرو کہ تمہیں احساس ہونے لگے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ کی طرف سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन वरयन तकुन आबदन नासे, कि तू परहेजगार हो जा, मुत्तकी हो जा, तो सब बंदों में ज़्यादा इबादत करने वाला शुमार किया जाएगा। अब ये बहुत ही अहम मज़मून है, इस पर गौर करना चाहिए। इबादत का मकसद नेक बनाना है, और अगर एक शख्स दिन रात इबादत में मसरूफ़ हो लेकिन तक़वा से आरी रहे और रोज़मर्रा के उसके इंसानी ताल्लुकात में भी रज़ाए बारी ताला के ताबे ताल्लुकात कायम ना हों, तो ऐसे शख्स की इबादतें बेकार हैं। लेकिन एक शख्स नेकी में इतना मसरूफ़ है कि इबादत में कमी आ रही है, ये मतलब नहीं कि फ़र्ज़ इबादत बजा नहीं रहता, कि नवाफिल का कुलियतन तारिक है, मुराद ये है कि उसमें गैर मामूली इन्हिमाक नहीं दिखा सकता। ऐसे शख्स को ये यकीन दिलाया गया है कि अगर तू नेकी पर कायम है और खालिसतन लिल्लाह काम कर रहा है तो आबदन नास बन जाएगा, सब लोगों से बढ़कर इबादत करने वाला। ये जो मज़मून है इसके ऊपर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गवाह है, इसलिए कोई नफ्सी ताबीर नहीं, हकीकतन यही मुराद है। और इसकी तशरीह यह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अगर तुम रज़ाए बारी ताला की खातिर अपने मुंह की बीवी के मुंह में लुकमा भी डालते हो तो वो इबादत है। तो मुराद ये है कि एक शख्स ऐसा नेक हो चुका हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सारे काम वो अल्लाह की रज़ा की खातिर करता फिर रहा है, तो आबदन नास तो खुद ब खुद हो गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह की रोशनी में इबादत बन जाता है। बस कोई फर्जी बात नहीं है, हकीकतन सारी ज़िंदगी इबादत बन जाती है। बस जिसकी सारी ज़िंदगी इबादत बन चुकी हो उससे ज़्यादा इबादत करने वाला और कौन हो सकता है। फिर फरमाया कुन क़नियन तकुन अशकर अन्नास है, कि काने हो जा, कनात इख्तियार कर, तमाम शुक्रगुजारों बंदों से ज़्यादा शुक्रगुजार तू हो जाएगा। अब कनात क्या चीज़ है, इस सिलसिले में मैं एक दफ़ा तफसीली रोशनी एक दो खुतबात में डाल चुका हूँ, याद दहानी के तौर पर मुख्तसरन ये बताता हूँ कि कनात कहते हैं जो कुछ खुदा ने दिया है हाँ वो बहुत थोड़ा ही हो, अपने पाँव उस चादर के अंदर समेट लें और उससे बाहर पाँव निकालने की का तसव्वुर भी न करें। ऐसा शख्स जो है वो कभी कर्ज़दार नहीं बन सकता। ऐसा शख्स अपनी तमन्नाओं को समेटता है, अपनी ज़रूरतों को सुकेरता है, यहाँ तक कि वो उस चादर के अंदर समा जाता है जो खुदा ने उसकी रिज़्क़ को चादर अता फरमाई है। और ऐसा शख्स फिर शुक्र करता है अल्लाह ताला का कि मैं, मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी हैं, मैं ठीक हूँ तेरे हुज़ूर। और यही शुक्र है इस इन मानों में भी कि जो कनात इख्तियार नहीं करता और खुदा के दिए हुए से आगे बढ़कर नाजायज़ तौर पर या अपने नफ्स को ये यकीन दिला कर के सब कुछ जायज़ है, लोगों के अमवाल पर नज़र रखता है, लोगों से मांगता है, उनके आगे झुकता है, कभी फ़र्ज के नाम पर कभी वैसे भिखारी बनकर, वो खुदा का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। उसकी तो सारी ज़रूरतें फिर बंदों की मोहताज हो जाती हैं, और उसे खुदा का शुक्र कैसे नसीब होगा। हर वक्त उसका दिल कुफ्र में मुब्तला रहता है कि अच्छा खुदा ने तो ज़रूरत पूरी नहीं की, हमने फ़लाँ से कर्ज़ लेके पूरी कर ली, फ़लाँ से सामने हाथ फैला कर पूरी कर ली, फ़लाँ के आगे अपने रोने रो कर पूरी कर ली। बस वो अपने दुखड़े हर एक के सामने बयान करते रहते हैं और रोते रहते हैं, और सारी ज़िंदगी उनकी इसी तरह गुजर जाती है। कर्ज़ लेते हैं तो वापस नहीं करते, तजारत करते हैं तो धोखा कर जाते हैं। ऐसा शख्स हकीकत में उनका भी शुक्रगुजार नहीं होता जिनसे ये ज़ुल्म कर रहा होता है। और कभी ऐसे लोग उनका शुक्र अदा करने की नफ्सियाती सलाहियत नहीं रखते, क्योंकि जो शख्स किसी से धोखा करता है वो उसके खिलाफ कोई उज़र भी बनाता है। اور عموماً اس کے خلاف شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو مجھ سے یہ کیا تھا, اس نے تو مجھ سے یہ معاہدہ کیا تھا, اس نے تو مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے نوکری دے دی حالانکہ میری دوسری جگہ بہت اچھی نوکری مل گئی تھی اور میں اس کی خاطر آیا تھا. ہزار نفس کے بہانے ہیں جو اگر انسان اپنے دل میں غور کرے تو جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں, اور وہ بندوں کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. اور ایک اور حدیث کا مضمون اس پر صادق آتا ہے کہ وہ میں یشکر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. فرق صرف یہ ہے اس حدیث میں رخ دوسرا بنتا ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندوں کا بھی نہیں ہوتا. بس قناعت سے باہر نکلنا ناشکری کو دعوت دینا ہے یا ناشکری کے تناؤں میں پڑنے والی بات ہے. اللہ کسی اعلیٰ خلق والے انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ناشکری میں مبتلا نہ ہو, اور جائز ضرورت کے قرض عدم قناعت کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق جد و جہد کی خاطر لے تو پھر یہ جائز ہے. لیکن قناعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے قرضے نہ لے اگر وہ ڈوبیں تو ان کو پھر کسی صورت ادا نہ کر سکے. یہ قناعت کا دوسرا پہلو ہے جسے آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر ایک شخص کے پاس اتنی سی جائیداد ہے کہ وہ ساری بھی بیچ دے تو قرض خواہ کا قرضہ ادا نہ کر سکے, اس سے باہر جب وہ قرض کی چھلانگ لگاتا ہے تو قناعت سے باہر نکل گیا, اس کو پتہ ہے کہ میں اس سے یہ ادا کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتا, اور اسے علم ہے کہ دنیا کی تجارتوں میں ایسے خطرے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سرمایہ سب ڈوب جائے. بس قناعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر قرض لو کسی سے کچھ مانگو اس یقین دہانی کے ساتھ کہ تم اسے واپس کرو گے, یا شکریہ کے ساتھ جو تمہارے پاس منافع آئے گا اس میں بھی حصہ دو گے, تو ایسی صورت میں اپنی قناعت کے دائرے سے باہر قدم رکھنا جائز نہیں ہے. اور قناعت کے دائرے بڑھتے ہیں, جو شخص کانے ہو اس کے متعلق فرمایا وہ شکر گزار ہے. اب اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا, لازیدنکم کا وعدہ ہے. تو ایک اور گر ہمارے ہاتھ آیا کہ قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ منہ وسور کر کسی محدود دائرے میں بیٹھے رہو اور ساری عمر وہیں قید رہو گے. قناعت کو شکر سے باندھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا متناہی احسانات کے دروازے کھول دیے. اتنا عظیم الشان مضمون ہے, اس میں ڈوب کر انسان زندگی کے فلسفے کو پا لیتا ہے. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ کر اگر آپ ان لوگوں کے حالات پر نظر ڈالیں جو کانے تھے, آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر خدا نے ان کے اموال میں اتنی برکت دی کہ بہت تھوڑے میں غیر معمولی برکتیں پڑیں, اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انسان کو یقین نہیں آ سکتا کہ اتنے تھوڑے مال میں اتنی بڑی برکتیں پڑ سکتی ہیں. اور پھر ان کو بھی زیادہ دیا گیا, ان کی اولادوں کو بھی زیادہ دیا گیا, دولتوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے. اور واقعہ یہ تھا کہ ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی قانع تھا, اور پوری طرح قناعت کے مضمون کو سمجھتے ہوئے خدا کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے قانع رہا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے شکر کے بدلے دینے شروع کیے جو ختم ہی نہیں ہوتے. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بعض دفعہ بوجھل باتیں بھی دکھائی دیتی ہیں. کانے بننا بڑا مشکل کام ہے, کیسے کانے بنیں, لیکن اگر آنکھیں کھول کر ان کو پڑھیں, گہرائی میں اتر کر ان کا مطالعہ کریں, تو ان بوجھوں کو ہلکا کرنے والے مضامین اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں. بس لفظ شکر نے قناعت کے سارے بوجھ دور کر دیے, کیونکہ شکر کے ساتھ عزیزنکم کا وعدہ موجود ہے. پھر فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مومنا. مومن کی یہ تعریف فرما دی کہ احب للناس ما تحب لنفسک, لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو. اب یہاں مسلم کا لفظ نہیں آیا. عام طور پر مسلم کی تاریخ میں مسلمانوں کے تعلقات کا ذکر ملتا ہے. اس سے بعض غیروں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان مسلمانوں کے احسانات محض مسلمانی کے دائرے میں ہیں. وہ اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ مسلم کو غیر مسلموں پر احسان کے معنوں میں بھی استعمال فرمایا ہے, لیکن لفظ مومن کو خصوصیت کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کے ساتھ احسان کے معاملے کے تعلق میں بیان فرمایا ہے. یہ وہ ایک موقع ہے جو اس کی مثال ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ ہے, لوگوں کے لیے وہی چیز چاہو, مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو تم اپنے نفس کے لیے چاہتے ہو, تَكُنْ مُؤْمِنًا, تو تم مومن ہو جاؤ گے, یعنی خدا کے حضور مومن لکھے جاؤ گے. اب اس کا کیا تعلق ہوا, مومن لکھے جانے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں, نہ اس حدیث پہ صحیح عمل ہو سکتا ہے, نہ اس سے پورا استفادہ ہو سکتا ہے. لفظ مومن کے دو رخ ہیں, ایک اللہ کی طرف اور ایک بندوں کی طرف. بین ہی اسی طرح لفظ مسلم کے بھی دو رخ ہیں, ایک اللہ کی طرف اور ایک بندے کی طرف. مومن کا ایک مطلب ہوتا ہے امن دینے والا, اور ایک مطلب ہے ایمان لانے والا, جو شرعی اصطلاحی ترجمہ ہے. جب اللہ کے تعلق میں ہم بات کرتے ہیں تو مراد ہے ایمان لانے والا, اور جب بندوں کے تعلق میں بات کرتے ہیں تو امن دینے والا ہے. تو ہر شخص اپنے لیے امن پسند کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر تسکین مل جائے کسی شخص کو تو یہی اس کی جنت ہے. اور تمام تر بنی نوع انسان کی کوششیں اپنے نفس کو تسکین دینے کی کوششیں ہیں, اور اپنے نفس کو خطرات سے بچانے کی کوششیں ہیں. تو فرمایا کہ تم مومن کہلاتے ہو, مومن کا ایک رخ تو خدا کے بندوں کی طرف بھی ہے, اور اس رخ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر بندہ تم سے امن میں رہے. اور اگر وہ بندہ تم سے امن میں رہتا ہے تو پھر تم خدا سے امن میں رہو گے, اور تمہارا ایمان کامل ہوگا. کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آ جائے, اور اس کی امن میں, امن کی چادر کے اندر داخل ہو جائے. بس وہی مضمون رحم والا یہاں بھی صادق آ رہا ہے. اس کی طرز بیان مختلف ہے. مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان تم سے اس طرح امن محسوس کریں جیسے تمہارا اپنا نفس تم سے امن محسوس کرتا ہے. تمہارے سے تمہارے نفس کو کوئی شر نہیں پہنچ سکتا. بالارادہ جہالت میں اور بے وقوفی کے استدلال میں تو انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کو نقصان پہنچاتا ہے, مگر یہاں بالارادہ نقصان کا مضمون ہے. کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے نفس کو تکلیف نہیں پہنچاتا, اور ہر شخص کا نفس اس سے امن میں ہے. بس فرمایا تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ سارے تم سے امن میں آ جائیں. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے تم امن میں آ جاؤ گے, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے, اور وہ تمہارے امن کی حفاظت فرمائے گا, اور اس طرح تمہارا ایمان کامل ہوگا. بس وہ جو دوسرا پہلو ہے مومن کا, اس کے ترجمے کو سر دست میں چھوڑتا ہوں کیونکہ اب مجھے جلدی اس موضوع کو ختم کرنا ہے. وہ پہلو بھی تفصیل سے اسی مضمون سے تعلق رکھتا ہے, مگر حدیث کے اب چند الفاظ رہتے ہیں, ان کا حصہ مضمون بیان کرنے کے بعد ایک اور اہم اعلان کرنا ہے میں نے خطبے کے دوران. وہ آسن مجاورہ کا من جاورہ کا تکن مسلمان, اور اپنے پڑوسی کے پڑوس کا حق ادا کرو, ہمسائیگی کا حق ادا کرو, تم مسلم ہو جاؤ گے. یہاں بھی عجیب بات ہے کہ مسلمان کا ذکر نہیں فرمایا. پڑوسی تو غیر مسلم بھی تھے, حضور کے زمانے میں یہودی بھی مسلمانوں کے پڑوسی ہوا کرتے تھے, اور کئی ایسے مقدمات ہیں جن میں ایک پڑوسی یہودی کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے یا برعکس پیدا ہوئی ہے. تو پڑوس میں تو ہندو بھی بستے ہیں, مسلمان بھی, یہودی بھی, ہر قسم کے لوگ ہیں. تو میں اپنے پڑوسی کے ساتھ, یہ نہیں کہ ہمسائیگی اچھی, ہمسائیگی کے حق ادا کرو, احسن مجاورہ تھا من جاورہ کا, ایسی عمدہ ہمسائیگی کرو کہ بہت ہی خوبصورت ہو, اعلیٰ درجے کی ہمسائیگی ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلم بن جاؤ گے, اور مسلم کا مطلب ہے کسی کو امن دینے والا, اور دوسرا ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنے والا. سپردگی کا جو مضمون ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے, اور سلامتی کا پیغام دینے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے. تو فرمایا کہ تم پھر مسلم کہلاؤ گے اگر اپنے ہمسایوں سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کرو. اب دیکھیں جو ہمسایوں کی لڑائیوں کے جھگڑے ہیں وہ کتنے ہیں جو ابھی بھی جماعت میں چل رہے ہیں. ربا ہی سے بعض فضائی معاملات ہیں جو بالآخر جب نچلی تمام سطحوں پر طے نہ ہو سکے, مرافع اللہ بھی حل نہ کر سکی, قضا بورڈ ناکام ہو گیا یعنی اپنی بات منوانے میں, تو اپیلیں مجھ تک پہنچی ہیں. اور معاملہ چھوٹی سی گلی کا ہے, ایک درخت کے پتوں کا ہے جو کسی کے گھر گر رہے ہیں, کسی درخت کی شاخوں کا معاملہ ہے, کسی نالی کا معاملہ ہے. اس ذلیل سی چیز کی خاطر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تعریف مسلم سے انسان باہر نکل جاتا ہے. دفع کرو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, اگر گر کر اپنا حق چھوڑ کر بھی کچھ کرنا پڑتا ہے تو آسن مجاورہ کا مضمون تقاضا کرتا ہے کہ حق بھی چھوڑو. عام مجاورت میں تو دونوں طرف کے برابر حقوق ہیں, لیکن اگر آپ بہت زیادہ خوبصورت مجاورت یعنی ہمسائیگی کرنے والے ہیں اس میں حقوق چھوڑنے کا بھی موقع کے بھی مواقع آتے ہیں. اس میں کسی کی تلخی کو خوشی اور ہنس کر قبول کرنے کے بھی مواقع پیدا ہوتے ہیں. یہ سب آزمائشیں اس مضمون کا حصہ ہیں. اگر ایسے لوگ پیدا ہوں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق مسلم بنے تو ایک پاکستان کیا تمام دنیا کی حکومتیں بھی مل کر اسے غیر مسلم کہتی رہیں, اس کو پوڑی کا بھی فرق نہیں پڑے گا. یہ غیر مسلم کہنے والے ان عام تعریفوں کے بھی مستحق نہیں ہیں. ہر جگہ فساد برپا ہیں, ایک دوسرے کے حقوق طرف ہو رہے ہیں. اور جماعت احمدیہ کو حضرت اقدس محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر گہری نظر سے ان کی حقیقتیں پہچان کر جہاں تک توفیق ملتی ہے ان کا عرفان حاصل کر کے ان پر عمل کرنا چاہیے. پھر فرمایا وعقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب, ہنسی مذاق کرو مگر اس میں تجاوز نہ کرو, بڑھو نہیں. بعض لوگوں نے اپنی زندگی کو کم مقصدی ٹھٹھا بنایا ہوتا ہے, ان کو ٹھٹھے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ٹھٹھے کے لیے رہتے ہیں, اس کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں. سنجیدہ باتوں میں کو سوچنے کے لیے, سنجیدہ امور کے غم و فکر کے لیے, دینی مسائل میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ان کے دماغ میں مزاج ہی نہیں پیدا ہوتا. ان سے متعلق ہے یہ حدیث, فرمایا کہ تم ذرا تحمل اختیار کرو, ہنسنے کھیلنے میں ہی اپنی ساری زندگی گوا بیٹھو گے. اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارا دل مر جائے گا, اور مرا ہوا دل ہنستا بھی ہے تو کھوکھلا ہنستا ہے. اور ایسے لوگوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا ہے, ان کی ہنسیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں, ان کے کہہ کے ہی بے معنی اور جیسا خالی ڈھول بج رہا ہے. لیکن وہ شخص جو غم بھی کرتا ہے, روتا بھی ہے, اس کی ہنسی بھرپور اور بے اختیار اور طبیعی اور سچی ہوتی ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری پہچان ہمارے سامنے رکھ دی. فرمایا کہ دل مر جائیں گے, اور دل مر جائیں گے تو نہ رونے کے رہیں گے نہ ہنسنے کے رہیں گے, ہماری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جائے گی, ایک ڈھول کی سی آواز اٹھے گی, نہ سچی خوشی تمہیں ہنسنے میں آئے گی نہ رونے کا لطف اٹھا سکو گے. بس مرے ہوئے دلوں کے ساتھ ایک زندہ آدمی نے ایک آدمی زندہ کیسے کہلا سکتا ہے. یہ وہ چند نصیحتیں تھیں جو آج کے خطبے کے لیے ہیں, باقی انشاءاللہ آئندہ. اب میں ایک اور ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج ایک میں بہت ہی اہم نکاح کا اعلان کروں گا. اس کا تعارف پہلے کروا دیتا ہوں. نکاح نماز جمعہ کے بعد ہوگا. اب چونکہ لوگ کم بھی ہو گئے ہیں اور دن بھی کافی ہیں بڑے, اس لیے اب نمازیں جمع نہیں کی جائیں گی, بلکہ جمعے کے بعد اثر اپنے وقت پر ادا ہوگی. پچھلے کچھ عرصے سے دنوں سے ہم یہی کر رہے ہیں. تو نماز جمعہ کے بعد سنتیں ادا کرنے سے پہلے احباب تشریف رکھیں. ایک اہم نکاح کا اعلان کرنا ہے جو عام عادت کے برخلاف ہے. عام طور پر جمعے کے ساتھ میں نکاح نہیں پڑا کرتا, اور جنازوں کو بھی حتی المقدور کسی دوسرے وقت پر ٹالتا ہوں, کیونکہ جمعے کی اپنی ضروریات ہیں. آج جس نکاح کا اعلان کرنا ہے یہ ہمارے عزیز نسیم مہدی صاحب جو کینیڈا کے امیر ہیں ان کا نکاح ہے. اور آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی زوجہ, ان کی اہلیہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئیں. یعنی بہت چھوٹی عمر تو نہیں تھی, مگر جو عام دنیا کی عمریں ہیں ان کے لحاظ سے ابھی چھوٹی عمر ہی تھی. غیر معمولی اخلاص رکھنے والی اور انسانی صفات حسنہ سے مزین بہت ہی پیارا وجود تھا. ان کی وفات کے بعد اس گھر میں خلا پیدا ہوا ہے. پہلے تو مجھے دور سے دکھائی دیا کرتا تھا, مگر اب جب میں کینیڈا گیا ہوں تو میں نے بڑی سختی سے اپنے دل میں محسوس کیا. اور یہ خلا ان کی خوبیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ خاوند ان خوبیوں کو بھلا کر ایک شادی کرنے کے لیے تباً اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں پاتا, اور ضرورتیں ایسی ہیں جو ہر روز تقاضا کر رہی ہیں. وہاں خود عورتیں ہیں, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, بچی چھوٹی ہے, اس چھوٹے بچے ہیں, وہ کس طرح از خود گھر کو سنبھال سکتی ہیں. نتیجتاً بعض عورتوں نے ازراہ تراہم ان کے کھانے پکانے شروع کیے, ان کو ڈیپ فریز کرنا شروع کیا, جس نے مجھے اور بھی تکلیف دی. امیر کی شان یہ نہیں ہے کہ اس پہ رحم کے طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کیے جائیں. امیر تو خود محسن ہے, ان کا جذبہ تو خدمت ہی کا ہوگا, مجھے پتہ ہے, لیکن جو باتیں ان چیزوں ان کے متعلق ہوتی تھیں تو بعض لوگ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے بعض عورتیں بیچاری بڑا رحم کھا کے تو اتنی قربانیاں کر کے آتی ہیں. تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ مانے نہ مانے ان کی شادی ضرور کروانی ہے. چنانچہ لاکھ انہوں نے انکار کیا کہ میرے حالات ایسے ہیں, مجھے آپ کو پتہ ہی ہے. میں کہ مجھے سب پتہ ہے, مجھے شادی میں نے کروا دینی ہے. تو چونکہ بہت ہی مخلص اور فدائی ہیں, نہ کا مادہ ہی نہیں ہے ان میں, اس لیے وہ اصرار مجبوری کی پیش کر رہے تھے, اور مجھے پتہ تھا بات ماننی ہے. ایک اور ایسا خاندان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انکار کا خمیر ہی نہیں ہے, وہ حضرت مولوی شریف احمد صاحب مرحوم مقفور مبلغ سلسلہ کا خاندان ہے. تو میں نے کہا ان دونوں کے مزاج ایسے ہیں کہ دونوں کا رشتہ آپس میں ہونا چاہیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رشتہ دین و دنیا میں ہر لحاظ سے بابرکت ثابت ہوگا. چنانچہ فون پر پھر میں نے بچی سے بھی اجازت لی, اور وہ بھی چند باتوں میں سمجھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. تو ان کے نکاح کا کچھ تعارف تو میں نے کروا دیا, اب مختصر نکاح انشاءاللہ نماز جمعہ اور عصر کے بعد کروایا جائے گا. اس نکاح کے ساتھ ایک اور نکاح بھی ہو جائے گا, اور ان کے طفیل ان کو بھی فیض مل گیا. وہ ہے ہماری نعیمہ کھوکر صاحبہ, مظفر کھوکر صاحب کی اہلیہ, اور مظفر کھوکر صاحب جماعت کے بڑے خدمت کرنے والے, لیکن اور بھی بہت سے خدمت کرنے والے ہیں, اور ہر ایک جگہ استثنا نہیں رکھے جا سکتے, مگر عین بر وقت انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, اور میں نے یہ سمجھا کہ اب ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو ایک بابرکت موقع ہے, اور ان کے اپنے حقوق بہر حال ایسے ہیں جماعت پر کہ کوئی نامناسب بات نہیں ہوگی اگر ان کے ساتھ شامل کیا جائے. تو انشاءاللہ ان عزیز نسیم مہدی کے نکاح کے بعد محمود نام ہے آپ کے ان کے بیٹے کا, محمود मुजफ्फर और नईमा खोखर के बेटे का निकाह भी इंशाल्लाह इसके बाद मान बात किया जाएगा। الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم